السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور روس کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر اتفاق. روسی صدر کے مجوزہ دورے پر تجاویز کا تبادلہ. میں ہوں اسلام آباد سے ایاز گل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور پشاور سے یہ رپورٹ.
کرم ایجنسی کی مرکزی انتظامی شہر پاڑا چنار میں کار بم دھماکہ, کم از کم 10 افراد ہلاک, درجنوں زخمی. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, جنوب مشرقی کینیا میں نسلی فسادات میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, اور عراق اور شام میں پرتشدد وارداتوں میں سینکڑوں افراد ہلاک چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد میں پاک روس مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں توانائی, مواصلات, تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں, اور ایک اطلاع کے مطابق اکتوبر میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ پاکستان بھی زیر غور ہے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ.
سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک روس مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں توانائی, مواصلات, زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے معاہدوں پر اتفاق کیا گیا, جبکہ دونوں وفود نے منشیات کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا. اجلاس میں شرکت کرنے والے روسی وفد میں 30 ممبران شامل ہیں, اور زیر بحث موضوعات میں صدر ولادیمیر پوتن کا اکتوبر میں مجوزہ دورہ پاکستان بھی شامل تھا. روس کے کسی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا, اور اس کا مقصد اسلام آباد میں ایک علاقائی کانفرنس میں شرکت کرنا ہے, جس میں پاکستان اور روس کے علاوہ افغانستان اور تاجکستان کے رہنما بھی شامل ہوں گے. رواما پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی ماسکو کا سرکاری دورہ کریں گے, جبکہ اگست میں پاکستانی فضائیہ کے سربراہ نے بھی ماسکو میں روسی ایئر فورس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کی تھی, جو پاکستان ایئر فورس کے کسی سربراہ کا روس کا پہلا دورہ تھا. مبصرین کے خیال میں روس اور پاکستان کے درمیان یہ اعلیٰ سطحی رابطے دو طرفہ تعلقات میں تیزی سے آنے والی بہتری کی عکاسی کرتے ہیں. پاکستانی ناقدین کا ماننا ہے کہ کمیونسٹ ملکوں کے خلاف سیٹو اور سینٹو معاہدوں میں پاکستان کی شمولیت, 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارت کی چڑھائی کی روسی حمایت, اور پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مل کر 1980 کی دہائی میں افغانستان میں روسی افواج کے خلاف افغان جہاد کی پشت پناہی ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں میں بڑی رکاوٹیں رہے ہیں. پاکستان کے روس کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطوں میں تیزی ایک ایسے وقت آئی ہے جب امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہیں, تاہم حال ہی میں دونوں ملکوں نے ان میں بہتری کے دعوے بھی کیے ہیں. پاکستان اور روس افغانستان میں امن و استحکام کے لیے امریکہ کے قیادت میں بین الاقوامی کوششوں کے حامی ہیں, مگر دونوں ہی سن 2014 کے بعد کابل اور واشنگٹن کے مابین اسٹریٹجک معاہدے کے تحت امریکی افواج کی ملک میں تعیناتی پر تحفظات رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں اس کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام برقرار رہے گا. امریکہ کی طرف سے شدید مخالفت اور تعزیرات کی دھمکیوں کے باوجود روسی حکام نے پاکستان اور ایران کے درمیان مجوزہ گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے, اور پیر کو روسی وفد سے ملاقات میں صدر آصف علی زرداری نے روسی قیادت کی طرف سے گیس پائپ لائن کی تعمیر میں تعاون کی پیشکش کا خیر مقدم کیا. ایاز گل, اردو, VOA, اسلام آباد.
وزیر اعظم رجب پرویز اشرف 4 روزہ دورے پر پیر کو چین روانہ ہوئے, جہاں وہ عالمی اقتصادی فورم میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے. روانگی سے قبل اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم رجب پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے. سرکاری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید کم از کم 55 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس سال مانسون کی بارشوں کی وجہ سے اب تک 120 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
ملک کے مختلف اضلاع, بالخصوص صوبہ سندھ میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور محکمہ موسمیات کے مطابق ضلع خیرپور اور جیکب آباد میں ایک دن میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی. حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث گھروں کی چھتیں گرنے اور ندی نالوں میں طغیانی سے ہلاکتوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے, جبکہ اگست کے اواخر سے اب تک ملک میں مجموعی طور پر 120 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے جانی و مالی نقصان ہوا. آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے کے چیئرمین ظفر اقبال قادر نے کہا کہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے.
کچھ 7,000 کے قریب گھر ڈیمیجڈ ہیں اب تک جو رپورٹڈ ہیں. ڈیٹیل ابھی فردر نہیں آئی کیونکہ بارشیں رکیں گی مکمل طور پہ تو پھر اس کے بعد ڈیمیج اسسمنٹ کی جائے گی کہ کتنا لاس ہوا, کتنے گھر ڈیمیج ہوئے, مزید کتنے فصل نقصان پہنچا.
ظفر اقبال قادر نے کہا کہ ان کا ادارہ کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ صوبہ بلوچستان میں 800 جبکہ خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع میں 500 خیمے فراہم کیے جا چکے ہیں,
لیکن اب تک خدا کا شکر ابھی تک چیزیں اچھی طرح مینج ہیں اور پی ڈی ایم ایس کے پاس اتنا اسٹاک ہر چیز کا اویلیبل ہے کہ ڈی واٹرنگ پمپس کا, ٹینٹس وغیرہ کا, ریلیف گڈس کا, کہیں بھی کوئی ایمرجنسی ہو پھر وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. کہیں کوئی مشکل صورت نظر نہیں آئی کہ کوئی چیز ضرورت ہو نہ پہنچی ہو.
صوبہ سندھ میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ مسلسل بارش سے لاڑکانہ کے قریب 5,000 سال پرانے موہنجو داڑو کے تاریخی آثار قدیمہ کے اکثر حصوں, خاص طور پر کمروں میں پانی بھر گیا ہے جس کی نکاسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو دریائے سندھ کے کنارے موجود ہزاروں سال پرانی اس تہذیب کے آثار کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا. محمد اشتیاق, اردو وی او اے, اسلام آباد.
کرم ایجنسی میں ایک طاقتور بم دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد پشاور سے.
حکام نے بتایا کہ یہ بم دھماکہ کرم ایجنسی کے انتظامی مرکز پاڑا چنار کے مصروف ترین کشمیر چوک میں ہوا جہاں شیعہ توری قبیلے کی اکثریت ہے اور حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. زخمیوں کو شہر کی مرکزی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ شدید زخمی افراد کو پشاور کے اسپتالوں میں منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. فرنٹیئر کور اور قبائلی پولیس نے جے وکوا کو گھیرے میں لے کر ذمہ داران کی تلاش شروع کر دی ہے. مرنے اور زخمی ہونے والوں میں سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہے. دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے مگر پاکستان کے شمال مغربی اس خطے میں طالبان اور دیگر سنی انتہا پسند تنظیمیں متحرک ہے. کرم ایجنسی کا علاقہ شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے طویل عرصے تک توجہ کا مرکز رہا ہے اور فرقہ وارانہ کاروائیوں میں مقامی حکام کے مطابق 2007 سے اب تک 1600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم حالیہ دنوں میں متحارب گروہوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے اور حال ہی میں پشاور کو پاڑا چنار سے ملانے والی شاہراہ کھلنے کے بعد سے خطے کی مجموعی حالات میں بہتری آئی ہے. اس سال فروری میں پاڑا چنار میں ایک مسجد پر خودکش بم دھماکہ 26 افراد کی ہلاکت کا باعث بنا تھا. شمیم شاہد, اردو وی او اے, پشاور.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com.
امریکہ نے افغانستان میں قائم بگرام جیل کا انتظام افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اس جیل میں بند بعض قیدیوں کے مستقبل کے بارے میں اختلاف کے باوجود پیر کو کابل میں ایک تقریب میں اس قید خانے کا کنٹرول باضابطہ طور پر افغانستان کو سونپ دیا گیا. افغان صدر حامد کرزئی نے امریکہ سے اس جیل کے کنٹرول کے حصول کو ملکی خود مختاری کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے. بگرام جیل میں بند 3,000 قیدیوں کو افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. ریڈ کراس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کینیا کے جنوب مشرقی ساحل علاقے میں نسلی فسادات میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پیر کے روز تانا ڈیلٹا کے دیہات میں ان حملوں میں سینکڑوں گھر جلا دیے گئے اور ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 7 پولیس افسر بھی شامل ہیں. کسانوں اور غلہ بانوں کے درمیان قدرتی وسائل کے تنازع پر پچھلے کئی ہفتوں سے اس علاقے میں فسادات ہو رہے ہیں جس میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اتوار کو عراق کے طول و عرض میں حملوں کے ایک سلسلے کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 250 زخمی ہوئے. تشدد کے یہ واقعات 11 سے زائد شہروں میں واقع ہوئے جن میں عراق سیکیورٹی فورسز, پولیس کے رنگ روٹوں اور مارکیٹوں کو ہدف بنایا گیا. اب تک کسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, تاہم عراق میں افواج پر کیے جانے والے حملے باغیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں. ادھر عدالت نے طارق الہاشمی کو سیکیورٹی فورسز اور شیعہ حضرات کی ہلاکتوں میں ملوث ڈیتھ اسکواڈ استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے جس کی نائب صدر سختی سے تردید کرتے ہیں. انہوں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے قتل اور موت کی سزا کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور انہیں سیاسی دشمنی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ترکی سے 30 دن کے اندر ملک واپس نہیں جائیں گے جیسے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے. طارق الہاشمی نے مقدمے کو ناجائز قرار دیا اور وزیراعظم نوری المالکی پر الزام لگایا کہ انہوں نے سیاسی چپقلش کے باعث یہ مقدمہ قائم کیا ہے. نائب صدر دسمبر میں اس وقت ملک سے فرار ہو گئے تھے جب شیعہ قیادت والی حکومت نے ان کے خلاف قتل کے الزامات عائد کیے. اسی روز امریکی افواج عراق سے نکلی تھیں. اقوام متحدہ کے لیے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس متنازع جوہری تنصیب تک اقوام متحدہ کے مبصروں کو رسائی دے جہاں ان کے خیال میں ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے آزمائش کی ہے. ایران کے عدم تعاون پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل یوکیو امانو نے کہا کہ ان کا ادارہ ایران کے پارچن فوجی اڈے پر اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا چاہتا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام بے بنیاد ہے اور اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. امریکہ کی ایک تحقیقاتی تنظیم نے مئی میں سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصاویر سے اشارہ دیا تھا کہ ایران نے شاید ان نشانات کو ضائع کرنے کی کوشش کی ہے جو پارچن پر جوہری ہتھیاروں کی آزمائش سے پیدا ہوئے. اقوام متحدہ کے مطالبوں کے باوجود جنوری میں ایرانی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے کوئی ٹھوس نتائج برآمد نہیں ہوئے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے شامی حکومت اور باغی گروپوں کی مذمت کی ہے جو مذاکرات کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں 3 ہفتے کے اجلاس کے آغاز پر پیر کے روز مسٹر بن نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل پر بھی سخت تنقید کی جو شام کے بحران پر کوئی متحدہ موقف اختیار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. مسٹر بن نے وفود کو بتایا کہ وہ حکومتی فوجوں کی جانب سے شامی عوام پر فضائی بمباری پر بہت پریشان ہیں اور انہیں فرقہ وارانہ فسادات اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش ہے. شام کے لیے نئے بین الاقوامی مندوب لختار براہیمی قاہرہ میں ہیں جہاں وہ مصر کے صدر محمد مرسی اور عرب لیگ کے عہدیداروں سے بات چیت کریں گے جس کے بعد توقع ہے کہ وہ دمشق روانہ ہوں گے جو علاقے کا ان کا پہلا دورہ ہوگا. ادھر شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومتی افواج نے اتوار کے روز حلب میں بم برسائے جس کے 22 درجنوں افراد ہلاک ہوئے جبکہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں پانی کی رسد میں قلت کی صورتحال مزید شدید ہو گئی ہے. حزب مخالف سے تعلق رکھنے والی سرگرم کارکنوں نے بتایا کہ ان حملوں کا ہدف حلب کے شمالی شہر کا رہائشی علاقہ تھا. اس سے قبل باغی دستے ان علاقوں کے قبضے کے حصول کے لیے حکومت سے لڑائی لڑ رہے تھے. روس امریکہ کے اس اصرار کو مسترد کر رہا ہے جو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف زیادہ سخت اقدام کرنے سے متعلق ہے. وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اس صورت میں اقوام متحدہ کے باہر کام کرنا جاری رکھے گا اگر روس اور چین اقوام متحدہ کی کارروائی کا راستہ روکیں گے. ولادی واسٹاک سے وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے نمائندے اسکاٹ اسٹنز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ انہوں نے اور مسٹر لیوروف نے شام کے بارے میں اس منصوبے کو اقوام متحدہ میں پیش کرنے پر بات کی ہے جس کی اس سال کے اوائل میں جنیوا میں ہونے والی بات چیت میں چین اور روس نے حمایت کی تھی. ان کے الفاظ
That will only be effective if it includes consequences for non-compliance.
وزیر خارجہ کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف اس صورت میں مؤثر ثابت ہوگا اگر اس میں تعمیل نہ کیے جانے کی صورت میں نتائج کو بھی شامل کیا جائے. مضمرات کی بات کیے بغیر کسی قرارداد کو منظور کرنا بے معنی ہے کیونکہ ہم نے بار بار مشاہدہ کیا ہے کہ صدر اسد اس کو نظر انداز کر دیں گے اور اپنے عوام پر حملے جاری رکھیں گے. روس اور چین نے 3 بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کو ویٹو کیا ہے جو اس صورت میں صدر اسد کے خلاف تعزیرات عائد کریں گی اگر وہ جنگ بندی، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور کسی سیاسی منتقلی پر رضامند ہونے میں ناکام رہتے ہیں. روس کے وزیر خارجہ لیوروف نے کہا کہ امریکہ کا یہ رجحان ہے کہ وہ ایسے ملکوں کو جن کے ساتھ مسائل ہوں بات چیت کرنے کے بجائے دھمکیاں دیتا ہے اور الگ تھلگ کر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ شام کے بارے میں اس طرح کے طریقہ کار سے روس کو بنیادی اختلاف ہے. ان کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں شام کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ تعزیرات بظاہر روز بروز اقتدار اعلی میں زیادہ مداخلت نظر آ رہی ہیں اور ان کا روس کے کاروباری مفادات پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے، خاص طور سے بینکوں پر. انہوں نے کہا کہ روس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ طریقہ کار قابل قبول نہیں ہے. وزیر خارجہ کلنٹن نے جو روسی لیڈروں کو شام کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے پر قائل کرنے میں ناکام رہی ہیں، کہا ہے کہ وہ اس ماہ بعد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کسی پیش رفت کے لیے کوشش جاری رکھیں گی. ان کے الفاظ،
But we have to be realistic. We haven't seen eye to eye with Russia on Syria. That may continue. And
وہ کہہ رہی ہیں، تاہم ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہم شام کے بارے میں روس کو رضامند نہیں کر سکے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے، اور اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو ہم اپنے ہم خیال ملکوں کے ساتھ شام میں حزب مخالف کی حمایت کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ اسد کے زوال کو تیزی سے قریب لایا جا سکے. سامعین، امریکہ شام کے دوست نامی گروپ کا حصہ ہے، تاہم اب تک اس نے اپنی شمولیت کو محدود رکھا ہے. گروپ کے دیگر ارکان شام میں باغیوں کو مسلح کرنے میں مدد کر رہے ہیں. ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ مس کلنٹن نے اپنے روسی ہم منصب کو بتایا کہ اگر سلامتی کونسل تشدد روکنے کے لیے اقدام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری منسوخ کرنے کا خطرہ مول لے گی. لیوروف نے کہا کہ امریکہ شام کے لیے کسی بین الاقوامی اتحاد پر بات نہیں کر سکتا، جبکہ واشنگٹن خود اپنے طور پر عمل کر رہا ہے. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ نے روس کے بغیر اپنے طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اب ڈیڑھ سال بعد جب یک طرفہ تعزیرات کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو واشنگٹن روس اور چین کو تعزیرات کا راستہ روکنے اور بین الاقوامی برادری کے خلاف مزاحمت کرنے کا الزام دے رہا ہے. روس اور چین دونوں نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ ثالث کے تقرر کی حمایت کی ہے، تاہم یہ دونوں ہی براہ راست مزید ملوث ہونے کے مخالف ہیں. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدارتی انتخاب میں معاشی مسائل ایسے میں انتخابی مہم پر غالب آتے نظر آ رہے ہیں جب کچھ دن قبل محکمہ محنت کی ماہانہ رپورٹ میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کم شرح بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی شہری ملازمتیں چھوڑ رہے ہیں. واشنگٹن سے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
گزشتہ جمعے کو روزگار کے بارے میں سامنے آنے والے مایوس کن اعداد و شمار کو ریپبلکن کے صدارتی امیدوار مٹ رومنی کی مہم میں ایک مرکزی استدلال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ہم اتنی تعداد میں روزگار کے مواقع نہیں پیدا کر رہے جو ہماری آبادی میں اضافے کی شرح سے مطابقت رکھتے ہوں. یہ ایسی خبر نہیں کہ امریکی شہری جس کی توقع کر رہے تھے یا اس کے مستحق ہوتے، لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے موجود ہوں کہ حالات بہت جلد بہتر ہونے جا رہے ہیں. مسٹر رومنی نے ریاست ورجینیا میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ اگر وہ نومبر میں ملک کے صدر منتخب ہو گئے تو وہ ملکی معیشت کی کمزور نمو میں تیزی لائیں گے. اسی اثنا میں صدر باراک اوباما نے ریاست فلوریڈا میں انتخابی مہم کے دوران معاشی مشکلات کا اعتراف کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص موجودہ معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہے. ابھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں روزگار کی ضرورت ہے، اور سوال یہ نہیں کہ آیا ہمیں بہتری نہیں لانی چاہیے، سوال یہ ہے کہ یہ بہتری کیسے لائی جائے. ایک ایسے صدارتی انتخاب میں جو متوقع طور پر معیشت کے بارے میں لوگوں کے جذبات پر بنیاد رکھے ہوئے ہے، امیدوار ملک میں معیشت کی نمو اور روزگار کے موقعوں کی تخلیق سے متعلق بڑے بڑے منصوبے پیش کر رہے ہیں. صدر باراک اوباما چاہتے ہیں کہ زیادہ کمانے والوں کے لیے ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے، انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے اور تعلیمی اخراجات بھی بڑھائے جائیں. صدر اوباما کے معاشی مشیر نے فاکس نیوز سنڈے میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ انکم ٹیکس میں اضافہ کر کے ایسی سطح پر لانا جو 90 کی دہائی میں لاگو تھی، اس سے معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے. آپ ایسے کاموں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جو بہت عام ہوں، جیسا کہ ایسے کاروباروں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا جو لوگوں کو اپنے ہاں ملازمت دے رہے ہوں. لیکن اس کے برعکس مٹ رومنی وفاقی ٹیکسوں میں مزید کمی اور فوجی اخراجات میں اضافہ چاہتے ہیں. مسٹر رومنی کے اقتصادی مشیر گلین ہوبارڈ نے فاکس نیوز سنڈے کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر اقتصادی نمو بہت کمزور ہے، ہم زیادہ بہتر حکمت عملی سے اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں. رومنی ٹیکسوں کے نظام میں اصلاحات، ریگولیشن میں اصلاحات، بجٹ کے بارے میں دانش مندانہ سوچ اور تجارت پر زور دے رہے ہیں، اور صدر ٹیکسوں میں اضافے کی تجویز دیتے ہیں. صدر باراک اوباما نے انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن رہنماؤں کی اس سوچ کو اپنے الفاظ میں یوں آڑے ہاتھوں لیا، ٹیکسوں میں کٹوتی ٹیکسوں میں کٹوتی، بعض اصلاحات کا خاتمہ اور ایک بار پھر مزید ٹیکس کٹوتیاں، اچھے وقت میں بھی ٹیکس کٹوتی، برے وقت میں بھی ٹیکس کٹوتیاں، اگر وزن کچھ پاؤنڈ کم کرنا ہے تو بھی ٹیکس کٹ، اور بڑھانا ہے تو بھی ٹیکس کٹ، یہاں تک کہ اگر لو لائف میں اضافہ چاہتے ہیں تو بھی ٹیکس کٹ۔ مٹ رومنی بھی صدر باراک اوباما کے اقتصادی ریکارڈ اور بے روزگاری کی اونچی شرح پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ جب صدر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم انہیں ان کے معاشی رفتار تیز کرنے کے منصوبے کے لیے $1 ٹریلین ادھار لینے دیں تو وہ بے روزگاری کی شرح کو کبھی 8% تک نہیں جانے دیں گے، اور تب سے ہی یہ شرح 8% سے زیادہ ہے۔ ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ جنوری کے بعد وائٹ ہاؤس میں مزید قیام نہ کر سکیں۔ عوامی جائزہ رپورٹوں میں تواتر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ووٹروں کے لیے معیشت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جائزہ رپورٹوں کے مطابق زیادہ تر ووٹر یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ اقتصادی مسائل صدر باراک اوباما کے پیدا کردہ ہیں، لیکن ان کے خیال میں ان مسائل کے حل کے لیے بھی صدر باراک اوباما نے کچھ زیادہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ ہفتے برما کے بدھ بھکشوؤں کی طرف سے مسلمان روہنگیا اقلیت کے خلاف مظاہروں پر بہت سے مبصرین کو حیرت ہوئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کی بدھ آبادی کی طرف سے حب الوطنی کا یہ جارحانہ مظاہرہ برما کے حکام کی قومی تشخص کو اجاگر کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن اس تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ کوششیں قابو سے باہر ہو سکتی ہیں۔ تفصیل بینکاک وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈینیل شیرف کی رپورٹ میں مدثرہ منظر کی زبانی۔
برما میں فوجی حکومت کے خلاف سن 2007 کی تحریک کے بعد گزشتہ ہفتے بودھ بھکشوؤں نے پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے کیے، لیکن سن 2007 کی تحریک اور ان مظاہروں کے درمیان ایک نمایاں فرق تھا۔ سن 2007 کی تحریک میں، جسے سیفران ریولوشن یا زعفرانی انقلاب کا نام دیا گیا، محبت اور جمہوریت کا پیغام دیا گیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے منڈلے میں مارچ کرنے والے سینکڑوں بھکشوؤں نے روہنجیا کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ روہنجیا کا شمار دنیا کی مظلوم ترین اقلیتوں میں ہوتا ہے۔ یہ بھکشو صدر تھینسین کی اس تجویز کی حمایت کر رہے تھے کہ اس مسلمان اقلیت کو، جس کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے، عام آبادی سے الگ کر دیا جائے اور ملک بدر کر دیا جائے۔ انتہا پسندی پر مبنی یہ مطالبے مغربی ریاست رکھائن میں بودھوں اور روہنجیا کے درمیان گرمیوں میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ ان جھڑپوں میں 90 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی اتنی زیادہ ہے کہ یہ بات بھی نظر انداز کر دی گئی ہے کہ سن 2007 میں جب فوجی حکومت نے بودھ بھکشوؤں کے خلاف پرتشدد کاروائی کی تھی، اس وقت صدر تھینسین برما کے وزیر اعظم تھے۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے محقق مانگ زرنی کہتے ہیں کہ حکام بودھوں کی قوم پرستی کے جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔
These generals are considered monks killers, and you know, the world seen the images of like a troop shooting a Buddhist monk.
ان جنرلوں کو بھکشوؤں کا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ دنیا نے وہ مناظر دیکھے ہیں جب سیفران ریولوشن کے دوران فوجیوں نے بودھ بھکشوؤں پر گولیاں چلائی تھیں۔ اب انہوں نے بڑی کامیابی سے خود کو بدھ مت کے چیمپئن اور مغربی برما میں بدھ آبادیوں کے محافظ بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ دراصل انتہائی عیاری پر مبنی لیکن خطرناک سیاسی چال ہے۔ ملک میں عوامی بے چینی کے دوران برما کے بھکشوؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور انہیں جمہوریت اور آزادی کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے۔ برما کی آبادی میں 90% لوگ بدھ مت کے ماننے والے ہیں اور نسلی طور پر برمی ہیں، لیکن بقیہ آبادی 100 سے زیادہ مختلف نسلی اور مذہبی اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ چن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی ایڈوکیسی ڈائریکٹر ریچل فلیمنگ کہتی ہیں کہ مغربی ریاست چن میں رہنے والے چن عیسائیوں کو قومی تشخص کے لیے اتنا بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں بھکشوؤں کو بھیجا گیا تاکہ وہ کوشش کریں کہ چن عیسائیت کو چھوڑ کر بودھ مت اختیار کر لیں۔ وہ کہتی ہیں
The significance of that is those monks were primarily loyal to military rule and Burma army soldiers.
اس بات کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بھکشو فوجی حکومت کے وفادار تھے، اور برما کی فوج کے سپاہیوں نے چن عیسائیوں سے جبری محنت لی اور ان بھکشوؤں کے لیے پگوڑے اور خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ فلیمنگ کہتی ہیں کہ بدھ مت کو عملی طور پر سرکاری مذہب کا درجہ دیا جاتا ہے، اور آئین میں اس کی خصوصی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن حکام سرکاری اجازت کے بغیر تعمیر شدہ عیسائیوں کے چرچ اور صلیبیں منہدم کر دیتے ہیں۔ واہو ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے آنگ تو نین کہتے ہیں کہ حکام ایک طویل عرصے سے برمی اکثریت کے خیالات کو پوری آبادی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ اقلیتوں کو اقتدار سے باہر رکھا جا سکے۔ تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو تشویش ہے کہ برما ایسے جنون کو فروغ دے رہا ہے جس کی اگر روک تھام نہ کی گئی تو وہ قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ فل رابرٹسن ہیومن رائٹس واچ میں ایشیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مزید لوگوں نے آواز بلند نہ کی تو برما کی بودھ آبادی میں سری لنکا کی سنہالیوں کی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں سے خوف کا جنون پیدا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں
And that's the concern that we see today in Burma, that if this continues, if the
برما میں جو حالات ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ ہمیں تشویش یہ ہے کہ اگر برما کے بھکشوں نے روہنجا کے خلاف دباؤ اسی طرح جاری رکھا تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور پورے برما کے بدھسٹ روہنجا کے خلاف ظلم و زیادتی شروع کر دیں گے۔ برما کی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اگرچہ حکام نے بھکشوں کو 3 روز مظاہروں کی اجازت دے دی تھی لیکن جب وہ بہت زیادہ بڑھنے لگے تو انہوں نے ان کی حوصلہ شکنی کی کوشش کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نئی دہلی سے انجنا پسریچا سوئٹزرلینڈ کی ایک دوا ساز ادارے کی طرف سے کیے گئے چیلنج کے بارے میں ایک تفصیل بتا رہی ہیں۔ رپورٹ بیچت چلانی کی زبانی۔
بھارت میں جنیرک دواؤں کی صنعت کی ترقی کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا جب بھارت نے ادویات کو پینٹنٹ کرنا روک دیا، جس سے ملکی اداروں کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ ریسرچ کے لیے سرمایہ کاری نہ کریں اور مختلف برانڈ کی دواؤں کو کم قیمت پر خود تیار کر لیں۔ بھارت نے 2005 میں دواؤں کو پیٹنٹ کرنے کی اجازت دے دی لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں معیار کو بلند کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ کے بڑے دوا ساز ادارے نوواتس نے 2006 میں عدالت کا رخ کیا جب بھارت نے خون کے سرطان یا لیوکیمیا کے لیے استعمال ہونے والی دوا گلیوک کو پیٹنٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بھارتی حکام نے دلیل دی کہ یہ کوئی نئی دوا نہیں بلکہ پرانی دوا ہی کی نئی شکل ہے، اس لیے بھارتی قانون کے تحت یہ پیٹنٹ کے زمرے میں نہیں آتی۔ بھارت میں سوئٹزرلینڈ کے دوا ساز ادارے کے سربراہ رنجیت شاہانی کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی کا مقصد جملہ حقوق کو محفوظ کرنے سے متعلق ہے۔ رنجیت شاہانی کہتے ہیں کہ نوارڈس یہ وضاحت چاہتا ہے کہ بھارت میں ایک نئی ایجاد کی قدر و قیمت کیا ہے اور اسے کیا تحفظ حاصل ہے۔ اب گلیوک کو دنیا کے 40 ملکوں میں پیٹنٹ کا تحفظ حاصل ہے، ان میں چین، تائیوان اور روس بھی شامل ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی کو تحفظ دینے سے ادویات کی پریکٹس میں پیش رفت ہوتی ہے اور مریضوں کے لیے امید کی صورت بنتی ہے۔ اس کیس کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے نتائج اور اثرات ایک واحد دوا سے کہیں آگے تک مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر جیسے گروپ دلیل دیتے ہیں کہ نوارڈس کے حق میں دیے جانے والے فیصلے سے زندگی بچانے والے دواؤں کی کم قیمت متبادل کی فراہمی میں بے حد کمی ہو سکتی ہے۔ ان میں ایچ آئی وی اور تپدک جیسے امراض شامل ہیں۔ گزشتہ 10 برسوں میں جنیرک ادویات نے ایچ آئی وی کے علاج پر اٹھنے والے سالانہ اخراجات کو $10,000 سے کم کر کے $150 کر دیا ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ کام کرنے والی ایک وکیل لینا میگانی کہتی ہیں کہ ان کم قیمت ادویات کی مدد سے ترقی پذیر دنیا میں ایچ آئی وی سے متاثرہ لاکھوں افراد جان بچانے کی دوائیں خریدنے کے متحمل ہو گئے ہیں اور سخت پیٹنٹ معیار لاگو کرنے سے ان پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لینا میگانی کہتی ہیں کہ بھارت میں ایچ آئی وی سے متاثرہ 180,000 سے زائد افراد ان جنیرک دواؤں پر انحصار کرتے ہیں، اور اگر اب یہ بات غیر یقینی ہو جائے کہ آئندہ اس دوا کا حصول جاری رکھا جا سکے گا یا نہیں تو پھر ایڈز کے علاج پر بے حد اثر پڑے گا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں حکومت کی طرف سے ایڈز کے علاج کی فراہمی بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ اس وقت تقریباً 80 لاکھ افراد کا علاج معالجہ جاری ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں وہ سب کے سب متاثر ہوں گے اور اپنا علاج کرانا ان کے لیے خواب ہو جائے گا۔ اس اہم کیس کی سماعت توقع ہے کئی ہفتے جاری رہے گی۔ بھارت میں پیٹنٹ قانون کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ WTO یا تجارت کے عالمی ادارے کے مقرر کردہ معیار کے مطابق نہیں، جبکہ قانون کا دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ نجی سطح پر پیٹنٹ حقوق کی بجائے عوامی صحت سے متعلق خدشات اور تشویش کو دور کرنے کے حق میں ہے۔ بہجت چلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔
پاکستان میں شام کے 6:30 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شنالی سین اور انجینئر لی ٹریوس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔
We'll be right back.